السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة سبع کی آخری چند آیتیں ہیں، آخری تین چار آیتیں، اور سورہ سبع میں بالعموم اللہ سبحانہ وتعالی نے توحید پر زیادہ زور دیا، توحید پر زیادہ زور دیا، اس کے دلائل. بیچ بیچ میں آخرت کا ذکر بھی آتا رہا، قرآن کا ذکر بھی آتا رہا کہ یہ کتاب حق ہے. اور بالآخر جو ان آیتوں سے پہلے جو رکوع تھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چند جو اعتراضات اور جو بہانے وہ بنا کر قرآن کو ایک طرف کر دیتے تھے کہ یہ تو جھوٹ ہے، یہ شخص جو قرآن لے کر آیا ہے نعوذ باللہ، وہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ سب پر حاوی ہو جائے، اپنی حکومت ہو جائے، یہ کہ یہ تو جادو ہے اس لیے وہ اثر ہے، اس میں تاثیر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سب باتوں کی تردید کر دی. اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کا دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں، اور مقصود یہ ہے کہ دیکھو اب بات بالکل واضح ہو گئی، جو کچھ اعتراضات ہو سکتے تھے ان کا جواب دے دیا گیا، دعوت فکر، دعوت غور و فکر دی گئی. اب نہیں مانیں گے تو بس اس کا انتظار کرنا. ولو ترى اذ فزعوا، کاش کہ آپ دیکھتے، اے ہمارے نبی کاش کہ آپ دیکھتے، آپ وہ منظر دیکھتے. اذ فزعوا، جب وہ گھبراہٹ میں ہوں گے، گھبرائے پھرتے ہوں گے. واخذوا من مکان قریب فلا فوت، بس کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. واخذوا من مکان قریب، اور ان کو قریب جگہ سے پکڑ لیا جائے گا. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی موت سے لے کر آخرت کی ہر منزل کی بات کر رہے ہیں. یہ جو آیت ہے اس کا تعلق موت کے وقت کے ساتھ ہے، پھر قبر کے عذاب، قبر میں عذاب کے وقت، قیامت کے دن، قیامت کی ہولناکی کی وقت کی ہولناکی جب ہوگی، پھر حساب کے وقت جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، پھر پل صراط پر جب وہاں سے گزرنا پڑے گا، پھر جہنم میں. ہر ہر مرحلے پر گھبراہٹ طاری ہوگی. ولو ترى اذ فزعوا، کاش کہ آپ دیکھتے جب وہ اس گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے. اور ظاہر ہے جب آدمی پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اچانک خوف کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ سوچے سمجھے بغیر بھاگنے لگتا ہے، ڈھونڈنے لگتا ہے کہ کوئی راستہ ہے نکلنے کا، کوئی راستہ ہے نکلنے کا، کوئی راستہ ہے بھی نہیں، پھر بھی اس گھبراہٹ کے عالم میں وہ ڈھونڈنے لگتا ہے. فلا فوت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت تو کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اور ان کو قریب جگہ سے پکڑ لیا جائے گا. اس کا کیا معنی؟ تو وہ آدمی جب بھاگتا ہے اور دور چلا جاتا ہے تو اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہاں تک پہنچنا پڑتا ہے، اس میں اس کو پکڑنے میں دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے. لیکن آدمی جو قریب بیٹھا ہوا ہے، اسے نہ تلاش کرنا پڑتا ہے نہ اس کو پکڑنے میں کوئی دقت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے ہر ہر منزل پر جب گھبراہٹ کا طاری ہوگی ان پر، تو وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے، نکلنے کی کوشش کریں گے. تو آخرت کا حال تو یہ ہے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو ان کو پکڑ لیا جائے گا اور قریب جگہ سے مت وہ کوئی وہ کہیں جا ہی نہیں سکیں گے. موت کے وقت جب ملک الموت آئے گا، فرشتہ آئے گا روح نکالنے کے لیے، اس وقت کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، ان کو پکڑ لیا جائے گا. پھر قبر میں وہی، پھر حشر میں جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہی حالت ہوگی، گھبراہٹ، دوبارہ بھاگنے کی کوشش کریں گے. یہاں ایک بات قابل ذکر ہے، وہ یہ کہ آدمی پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، اس وقت گھبراہٹ طاری ہوتی ہے جب اچانک کوئی بہت خوفناک چیز دیکھتا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آخرت کے جو مراحل ہیں وہ تو موت سے شروع ہوتے ہیں. موت کے وقت آدمی کو ملک الموت نظر آتا ہے، ملک الموت، اور ساتھ ساتھ قیام، جنت جہنم کے مناظر بھی آنکھوں کے سامنے کھول دیے جاتے ہیں. تو وہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. تو پہلے مرحلے پر تو گھبراہٹ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے مرحلے پر دیکھ لیا ملک الموت، اور ملک الموت کی شکل ہی بہت گھبراہٹ دلانے والی ہوگی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک مرتبہ ملک الموت سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال پوچھا کہ آپ جب نافرمان اور منکر کی روح قبض کرنے کے لیے جب آتے ہیں، تو آپ جس شکل میں آتے ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. ملک الموت نے جواب دیا کہ خلیل اللہ، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ دیکھنے، آپ برداشت نہیں پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر بھی میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ملک الموت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ادھر ذرا منہ کر لیجیے. ادھر منہ کر لیا، ملک الموت نے اپنی شکل بدل لی، پھر کہا کہ اب دیکھ لیجیے. دیکھا تو اچانک بے ہوش ہو گئے، ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکے. جب دوبارہ افاقہ ہوا تو اس وقت تک میں ملک الموت اپنی عام حالت، اصلی شکل میں دوبارہ آ چکے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے تبصرہ فرمایا کہ اگر منکر اور نافرمان کے لیے آگے کوئی بھی عذاب نہ ہوتا، پھر بھی یہ سزا کافی تھی کہ ملک الموت کو اس شکل میں دیکھنا پڑے. تو خیر وہاں سے گھبراہٹ شروع ہوگی. تو جیسے میں نے عرض کیا, گھبراہٹ تو اچانک خوف کا ماحول ہوتا ہے, اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے. لیکن یہ گھبراہٹ اثر نو آخرت کے ہر مرحلے پر ہوگی, اس لیے کہ آخرت کا ہر مرحلہ موت کے بعد قبر کا مرحلہ, قبر کے بعد حشر کا مرحلہ, اس کے بعد حشر میں حساب کا مرحلہ, پھر پل صراط کا مرحلہ, پھر جہنم کا مرحلہ. ہر ایک اس سے پہلے والے مرحلے سے اتنا زیادہ گھبراہٹ والا ہوگا, اتنا زیادہ خوفناک ہوگا کہ دو بار آدمی پر گھبراہٹ طاری ہوگی. اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب قبرستان میں جاتے تو بہت زیادہ روتے تھے, داڑھی پوری تری ہو جاتی تھی تری مبارک. تو کسی نے پوچھا کہ آپ جنت جہنم پر اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں, قبرستان کو دیکھ کر. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ, انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے, اب یہاں سزا بھگتنی پڑی تو آخرت کا ہر مرحلہ اس سے زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے, اور اتنا سختی میں اتنے زیادہ. اب آدمی سوچے قبر کی, قبر تو رہنے دے, موت کے وقت جو جن کی موت کے وقت جو حالت ہوگی نافرمان کی, منکر کی. ان احادیث کو دیکھے تو ہمارے ذہن میں تو یہ آئے گا کہ اس سے زیادہ سخت اور دردناک اور خوفناک حالت ہو ہی نہیں سکتی, لیکن قبر میں اس سے زیادہ کئی درجے خوفناک عالم اور دردناک اور دشواری ہوگی, اور قیامت میں اس سے زیادہ. اور فرق اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی منکرین اور نافرمانوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی حالت بیان کرتے ہوئے سورہ یاسین میں فرماتے ہیں کہ جب قبر سے ان کو اٹھا لیا جائے گا, تو قبر میں تو سزا ہو رہی تھی, پھر قبر سے ان کو اٹھا لیا جائے گا اور ابھی قیامت کا منظر دیکھا تو وہ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہمیں ہماری آرام کی جگہ سے اٹھایا. قیامت کا منظر جب نظر آئے گا تو قبر کا منظر, قبر وہ آرام کی جگہ نظر آئے گی, وہ سختی بڑھتی چلی جائے گی. اسی لیے ہر مرحلے پر گھبراہٹ ہوگی. اسی لیے مختلف مفسرین نے اس آیت کو قیامت کے الگ الگ مراحل سے چسپا کیا. بعضوں نے کہا کہ اس کا تعلق موت سے ہے, بعضوں نے کہا کہ اس کا تعلق قبر سے ہے, بعضوں نے کہا اس کا تعلق جب جہنم میں ہوں گے. تو ہر مرحلے پر یہ گھبراہٹ ہوگی. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ, اور وہ کہیں گے. اب یہ سب آیتیں جو ہے وہ تو در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی ماضی کے سیغے سے ان کو بیان فرما رہے ہیں, یعنی پاس ان کو پکڑ لیا گیا, انہوں نے کہا, حالانکہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے. تو یہ عادت اللہ ہے, قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو مستقبل اور فیوچر ٹینس استعمال نہیں کرتے ہیں, زیادہ تر ماضی اور پاسٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں, اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ اتنا ہی یقینی ہے جیسا کہ ہو گیا. پاسٹ میں جو ہو گیا اب اس کو وہ تو یقینی ہے کہ ہو چکا ہے, ماضی کے بارے میں, مستقبل اور فیوچر کے بارے میں کوئی تردد ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کا ذکر ماضی میں کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ اتنا ہی یقینی ہے. تو وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ, وہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لائے. منکرین اس وقت کہیں گے موت کے وقت, اور آخرت کے ہر مرحلے میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم اب جو ایمان قبول کر لیں. آمنا بھی, ہم اس پر ایمان لائے, قرآن پر, نبی پر, نبی کی باتوں پر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. اب ایمان کو لینا, ایمان کو پانا کیسے ہو سکتا ہے ایک دور جگہ سے؟ کیا مطلب؟ ایمان حاصل کرنے کی جگہ تو دنیا تھی, دنیا دار العمل ہے. اب آخرت میں پہنچ گئے, اب تو ایمان حاصل کرنے کی جگہ سے بہت دور چلے گئے. جس جگہ کی طرف آپ لوٹ نہیں سکتے, آپ واپس وہاں جا نہیں سکتے, وہ تو دور ہی ہے. تو آخرت میں آ گئے تو اب دنیا میں دوبارہ لوٹ نہیں سکتے, تو وہ تو بہت دور ہے, اسی کہ وہاں تو دوبارہ جا نہیں سکتے. تو ایمان حاصل کرنے کی جگہ تو وہ تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اب ایمان اس دور جگہ سے, آخرت تو بہت دور ہے دنیا سے, اب ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ اور احادیث سے بلکہ قرآن کی آیتوں ہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہر مرحلے پر نافرمان اور منکر تمنا کرے گا کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ, اے اللہ ہمیں اجازت دیجیے دوبارہ ہم دنیا میں کچھ مدت کے لیے چلے جائیں. حتی اذا جاء احدکم موت قال رب ارجعون, جب ان میں سے کسی کے پاس موت آئے گا, فرشتہ موت لے کر, تو قال رب ارجعون, پکار کر کہے گا اے ہمارے رب, رب ارجعون, ہمیں واپس کر دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, اس دنیا جو میں نے چھوڑ دی ہے اس میں میں کچھ نیک اعمال کر لوں. کلا, ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اسی وقت جواب دیتے ہیں, لیکن ہر مرحلے پر گھبراہٹ طاری ہوگی. تو ہر قیامت کا منظر جب دیکھیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم, کاش کہ آپ دیکھتے ہیں نبی جب وہ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے شرم میں, کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا, ہم نے دیکھ لیا سن لیا, فرجعنا, اب ہمیں موقع دیجیے, نعمل صالحا, اب ہم نیک اعمال کریں گے. پھر جہنم کے پاس لے جایا جائے گا, جہنم کے کنارے پر. ولو ترى اذ وقفوا على النار, جب وہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے, فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب, کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جاتا. معلوم ہوگا ایک مرتبہ تو جواب مل گیا کہ اب تو لوٹنے کی کوئی شکل نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان تو بالغیب ہے, اس پر ہے جو نظر نہیں آیا, جو اتنا مضبوط ہے دلائل کے اعتبار سے کہ گویا کہ نظر آ ہی گیا لیکن آنکھوں سے نظر نہیں آیا. ایمان تو غیب پر ہے, جب غیب کھل جاتا ہے اس وقت ایمان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. لیکن وہ گھبراہٹ اتنی ہوگی کہ جیسے عرض کیا کہ آدمی گھبراہٹ میں راستہ ہوتا ہی نہیں پھر بھی راستہ ڈھونڈتا ہے, معلوم ہے کہ دروازہ بند, دروازے پر تین چار تالے ہیں اور اس کے پیچھے دوسرا دروازہ, پھر بھی دروازے کو کھلاتا ہے. تو جہنم میں پہنچ جائیں گے اس وقت بھی پوچھیں گے کہ ربنا اخرجنا منها, ہمیں نکال دیجئے اور دنیا میں دوبارہ لوٹا دیجئے ایک اور موقع. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ, پھر اگر ہم نے دوبارہ نافرمانی کی تو پھر تو ہم یقیناً مجرم ہیں. تو یہ, اور یہ صرف منکرین کا بیان نہیں ہے, قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی دونوں ایکسٹریم کو بیان کرتے ہیں, فرما بردار مؤمنین اور جن کے پاس ایمان اور عمل صالح دونوں ہیں, ایمان اور اطاعت دونوں, اور دوسری طرف جن کے پاس نہ ایمان نہ اطاعت, اسے کہ دونوں ایکسٹریم آپ نے بیان کر دیے. تو جو شخص جہاں بھی بیچ میں ہے, جس کے پاس ایمان ہے لیکن اطاعت نہیں, یا جس کے پاس ایمان ہے اور تھوڑا بہت اطاعت, وہ سمجھ جائے گا کہ اس کی کیا حالت ہوگی. اور اسی کے متصل ایک حدیث عرض کر دوں جو ہمارے اس جس سال کے جس ایام سے جن مہینوں سے ہم گزر رہے وہ موضوع ہے. ترمذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے اور اس نے حج نہیں کیا, ایک یہ شخص حج فرض ہو چکا ہے اور حج کیا نہیں, اور دوسرا جس پر زکات فرض ہو چکا ہے کسی بھی سال میں کسی بھی سن میں اور اس کا زکات ادا نہیں کیا اور تاخیر کرتا رہا اور بالآخر موت آ گئی, اس وقت سأل رجع تھا, وہ پوچھے گا کہ دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع دیجیے. تو جس طرح منکر کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, منکر یہ تمنا کرے گا, اسی طرح نافرمان بھی. اور ہم ذرا موضوع سے ہٹ رہے لیکن یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ آج کل جن لوگوں میں تھوڑی بہت دین کی فکر ہے وہ عموماً زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن حج کے معاملے بہت کوتاہی ہوتی ہے. کوتاہی اس لیے کہ شیطان کبھی یہ آدمی کو باور نہیں کراتا کہ حج مت کرنا, شیطان یہ خیال ڈالتا ہے دل میں کہ اس سال نہیں, اس سال فرض ہو چکا ہے لیکن اس سال اسے کہ اس سال جو ہے یہ جو 5,000 ہے 10,000 ہے جو جمع ہو گئے میں اگر اس سال بزنس میں استعمال کروں تجارت میں تو بہت نفع ہوگا, اور اتنا نفع ہوگا کہ آئندہ سال تو وہ 10,000 سے زیادہ بن جائیں گے, تو آئندہ سال ضرور جاؤں گا, آئندہ سال کوئی دوسری. اور ہر مرحلے پر شیطان یہی خیال ڈالے میں تو ابھی تو بہت سال ہے, ابھی نہیں تو پھر ابھی تو کام کر رہا ہوں ریٹائر ہو جاؤں گا پھر تو ضرور پھر تو بہت آسان. اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے درجنوں لوگ کہ وہ قبر تک پہنچ گئے ہوں گے حج کیے بغیر. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہی فرض ہو جائے اسی سال کوشش کر لینا, اور اگر کسی نے نہیں کیا اور پھر یاد آ گیا تو اگر اسی وقت مال ہے تو اسی سال یاد کر لیں, اگر اس وقت مال نہیں ہے تو اسی وقت سے مال جمع کرنے کی کوشش کریں. کہ حج جب فرض ہو جاتا ہے اور پھر مال میں کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اب وہ حج کر نہیں پاتا ہے تو حج کی فرضیت باقی رہتی ہے, ایسا نہیں کہ اب میرے پاس اتنے مال نہیں ہے تو اب حج نہیں, اس وقت مال تھا اور استعمال نہیں کیا اس وقت سے حج فرض رہا, تو اب کسی نے محترم بھی کیا تو فوراً جمع کرنے کی کوشش کرے اور جتنا جلدی ہو سکے چلا جائے. یہ بات تو میں نے لوگوں علماء سے بھی سنی اور لوگوں کا تجربہ بھی ہے کہ حج کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے تو وہ پیسے جو چلے جاتے ہیں وہ تو بہت جلد واپس آ جاتے ہیں. تو خیر اس وقت ایمان اور دنیا وہ اب ایمان کی جگہ سے آدمی دور چلا گیا ہے. وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ, اور اس سے پہلے یقیناً ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا. وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ, اور وہ بن دیکھے بغیر دور جگہ سے تیر چلاتے تھے, وہ دیکھے بغیر بن دیکھے دور جگہ سے تیر چلاتے تھے. اس کا کیا معنی؟ اللہ سبحانہ وتعالی ایک تشبیہ ایک کمپیریسن استعمال کرتے ہیں کہ جس طرح آدمی کسی چیز سے شکار سے بہت دور ہوتا ہے تو تیر کے ذریعے اس کو مارنا مشکل ہوتا ہے, اور پھر یہ کہ آدمی دیکھ بھی نہیں رہا ہے, یا تو رات کے اندھیرے میں وہ تاریکی اتنی زیادہ ہے کہ دیکھ ہی نہیں پاتا ہے, یا کسی اور وجہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے, پھر تو تیر وہ نشان کو لگ جائے وہ تو ناممکن ہی ہے کہ دور نشان بھی دور بھی بہت ہے. اور تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق انہوں نے حق کا انکار کیا دنیا میں, اور حق کے خلاف جو اعتراضات ہوتے تھے وہ تو اتنے دور دراز تھے, حقیقت سے اتنے دور تھے, تو وہ ایسا ہی تھا کہ وہ حق کے خلاف جو تیر مار رہے گویا کہ بہت دور ہے اور ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے, یعنی جو بہانے وہ بناتے تھے حق کو انکار کر حق سے ہٹنے کے لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی, بالکل حقیقت کے خلاف. اور جس شخص کے پاس ایمان ہے لیکن وہ اعمال پر نہیں آ رہا ہے, اس وہ بھی اپنی حالت پر یہ چسپا کیجیے कि जो भी बहाना वो बनाता है फरमा बरदारी से हटने के लिए, वो खिलाफ हकीकत होती है, वो बस शैतान की तरफ से एक धोखा होता है। وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ, اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ, انہوں نے اس ایمان, اس قرآن پر, اس نبی کا انکار کیا ہے, کیا تھا پہلے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ, اور وہ دور جگہ سے دیکھے بغیر تیر چلاتے تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خود ان کے دلوں میں یہ بات اندر تھی کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں حق کے بارے میں, حق پر جو اعتراض کر رہے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ, اور ان کے اور اس چیز کے درمیان, کہ اس چیز کے درمیان جس کی وہ آرزو کریں گے, جس کی وہ تمنا کریں گے, آر کر دی جائے گی, حجاب رکھ دیا جائے گا, باریہ رکھ دیا جائے گا۔ کما فعل باشیائہم من قبل, جیسا کہ ان سے پہلے ان جیسے لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ اشیائہم, ان جیسے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا کہ جب قیامت کے مناظر, قیامت کے مراحل شروع ہو گئے, اس وقت آر کر دیا گیا, اس وقت باری آ گیا, موت کے وقت سے آر اور دیوار آ گیا کہ اب نہ ایمان ممکن نہ اعمال ممکن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی حال پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا, جو قرآن میں ایک دو واقعات بھی اس جیسے, جیسے فرعون کے بارے میں کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ جب سمندر کو روک دیا گیا اور 12 راستے بن گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بنو اسرائیل گزر گئے, تو فرعون بھی پیچھے دوڑنے لگا اپنے لشکر کو لے کر, اور اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ دوبارہ بند ہو جائے۔ تو اس وقت موت کے وقت جو بھی حالت, جس کسی حالت میں موت آئے, اچانک موت آئے, موت کے وقت آخرت کے مناظر کھل جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آدمی بستر پر پڑا ہوتا ہے اس اور موت اس وقت نہیں, موت جس کسی حالت میں, اس وقت موت کے عین پہلے آخرت کے مناظر کھل جاتے ہیں۔ تو فرعون کو کے سامنے بھی آخرت کے مناظر کھل گئے, تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, اب میں بنو اسرائیل نے جس رب پر ایمان لے آئے میں بھی اسی پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس وقت فرشتے کی زبان پر, ملک الموت کی زبان پر اللہ کی طرف سے جواب آیا, آل آل اب وقد عصیت قبل, اب سب کچھ نافرمانی کر چکا ہے, اب تو راستہ بند۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ, یقیناً وہ ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے, مریب جو قلق اضطراب بے چینی میں ڈالنے والا تھا۔ اس کا کیا معنی؟ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ, کہ یہ لوگ جو انکار کرتے تھے, ایمان کو ضروری نہیں سمجھتے تھے, یا ایمان لائے لیکن اعمال کو ضروری نہیں سمجھتے, تو وہ ظاہر ہے کہ حق کے تو دلائل ہوتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی کا انتظام ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہے کہ ہر شخص کے سامنے وقتاً فوقتاً حق کے دلائل تو آتے رہتے ہیں کہ مجھے ایمان قبول کرنا چاہیے, اگر میرے پاس ایمان ہے لیکن اعمال کی طرف توجہ, تو مجھے اعمال پر آنا چاہیے, جس کسی شکل میں دلائل ہو۔ کبھی کسی کا موت آدمی کو یاد دلاتا ہے کہ ہاں مجھے اعمال پر آنا چاہیے, تو اس وقت آدمی اپنی طرف سے دلائل پیش کرتا ہے, بہانے کہہ دو, دلائل کہہ دو, اپنی طرف سے بہانے دلائل پیش کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ جو نبی کہہ رہے کہ نہیں یہ حق نہیں اسے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی جادو ہے لوگ دیکھو یہ لوگ بھی کہہ رہے کہ جی یہ جادو ہے نہیں نہیں ابھی تو میرے پاس بہت وقت ہے یہ جو انتقال کر گیا وہ تو اس لیے انتقال کر کے بیمار تھا یا یوں تھا یا یوں تھا تو اور جب دونوں طرف دلائل ہوتے اب ایک طرف تو حقیقی دلائل اور دوسری طرف اپنے بنائے ہوئے دلائل لیکن دونوں طرف دلائل پھر آدمی اپنے آپ کو شک میں ڈالتا ہے لیکن چونکہ جب آدمی اپنی طرف سے بہانے اور اب حقیقی دلائل تو نہیں ہے بہانے ہیں جب آدمی اپنی طرف سے بہانے بناتا ہے تو اسے اندر تو معلوم ہے نا کہ حق کہاں ہے لیکن خود اپنے دماغ اور اپنے عقل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ وہ حق سے تو دور رہتا ہے لیکن ہمیشہ اندر کچھ وہ بے چینی رہتی ہے اسے کہ معلوم ہے کہ میں نے ایسے ہی بہانے بنا کر اس کو دلائل کی شکل دی اور اس کے ذریعے میں حق سے دور ہو چکا ہوں. تو یقیناً وہ ایسے شک میں تھے, حقیقی شک میں نہیں. حقیقی شک تو یہ ہے کہ واقعتاً آدمی کو حق تک راستہ نظر نہیں آتا ہے, دونوں طرف دلائل اور دونوں طرف مضبوط یا کسی بھی طرف دلائل نہیں. لیکن یہاں چونکہ ایک طرف حقیقی دلائل اور دوسری طرف سے اپنے بنائے ہوئے اپنے بہانے دلائل کی شکل میں, اس لیے وہ ایسا شک تھا جو بے چینی میں ڈالنے والا, بے چینی کے اندر معلوم ہے کہ میں حق سے دور ہوں اور اس کے نتائج اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی حقیقت نصیب فرمائے کہ آخرت کی تیاری ایک بہت ضروری چیز ہے اور ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آدمی کو تصویف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. تصویف کہ کل آئندہ سال, ابھی تو جوان ہوں یا ابھی تو بہت. ہمارے شیخ اور مرشد حضرت مولانا سلیم دولت صاحب حفظہ اللہ وہ فرمایا کہتے ہیں کہ موت کے اعتبار سے, آخرت کی تیاری کے اعتبار سے آدمی کو یہی سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے, کسی بھی وقت میرا انتقال ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے یہ میرا آخری ایام ہے. اور فتنے سے بچنے اور فتنے سے ڈرنے کے اعتبار سے آدمی کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا کافی حصہ باقی ہے. کیا مطلب کہ آدمی اچھا جا رہا ہے تو آدمی کو یہ ڈر رہنا چاہیے کہ ابھی تو میں اچھا جا رہا ہوں لیکن پتہ نہیں زندگی کے کتنے سال باقی ہے اور کہاں کوئی فتنہ آ پڑے اور میں پھسل جاؤں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو موت کی تیاری نصیب فرمائے تاکہ ہمیں یہ گھبراہٹ کے مراحل نہ دیکھنے پڑے. یہ اللہ سبحانہ وتعالی قیامت تو بہت عجیب و غریب چیز ہوگی قیامت کے بعد, ایک طرف لوگ پورے گھبراہٹ میں اور دوسری طرف اسی دن اسی میدان میں ایک دوسری جماعت پوری اطمینان میں.
میں ایک چیز فرمانا چاہ رہا تھا اگر آپ کو اجازت دیں, آپ نے جو بات کہی نا کہ انسان جو ہے جب ارادہ کرے حج کا تو فوراً کرنا چاہیے اس کو, تو وہ ایک طرح سے نبی کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے. ابھی میں نے ایک نعت رسول کا شعر پڑھا ہے, وہ دعائیہ شعر ہے کہ باندھ رکھتے سفر چل مدینے, باندھ رکھتے سفر چل مدینے, یاد تجھ کو کیا ہے نبی نے.
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے
رک نہ جائے سفر زندگی کا, رک نہ جائے سفر زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے. جو آپ نے فرمایا
اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو قبول فرمائے.
ایک اور بات اپنے بھائی انکار نبی کی بات کر رہے, اس سے یہ ہے کہ انکار نبی طاعت انکار عہد ہے, انکار نبی طاعت عہد ہے, ایمان خدا لازم ایمان محمد, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں. اور تیسری بات جو میں آج کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ نے جو بھی بتایا کہ کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں, میں زندگی میں 40 سال کنٹری میں کام کیا ہے میں نے, اور زندگی اور موت میرے لیے کچھ حقیقت رکھتے ہی نہیں. جو آپ نے بتایا کہ کس وقت بھی موت آ سکتی ہے, میں نے مریضوں کو ایسے دیکھا, ایک مریض سے میں بات کر رہا تھا, उसको मैं हॉस्पिटल में एडमिट करना चाह रहा था इंग्लिश में, सर नो आई कैन गो टुमारो। और उसने मुझसे दो लफ्ज़ कहे, मैं सामने बैठा हूँ, आई एम गोइंग एंड आई एम ऑफ, इंग्लिश में कहा, एंड ही वाज़ डेड विद इन नो टाइम। कुछ भी नहीं, मैंने एक शख्स के मैंने देखा कि वो किसी से हाथ मिला रहा है, हाथ मिलाते खत्म हो गया। जो आपने बताया क्योंकि मुझे असल में हम डॉक्टर हैं तो हमको मौत जिंदगी के देखते रहते हैं, तो हमको हर चीज़ को रेशनलाइज करना पड़ता है, हम किसी खास चीज़ से एकदम से इमोशनल अटैच नहीं करते। और तीसरी बात जो आपने दुआइयाँ पढ़ी उसमें मैं एक आपको, आप उनका तो नाम सुना होगा अपने मौलाना मजदूर रहमतुल्लाह,